یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا ہے, اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل کبھی دل سے شکر کرنا ہے, اسی طرح سے ممکن یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا, یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یارب یہ ہے تیرا فضل کرنا, میری عبدیت پہ یارب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گر کبھی گری یا او بکا ہے, کبھی آہ سرد بھرنا, کبھی گری آؤ بکا ہے, کبھی آہ سرد بھرنا. یہی عاشق یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت, یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زباں پر, کبھی دل میں یاد کرنا, کبھی ذکر ہو زباں سے, کبھی دل میں یاد کرنا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, میری زندگی
زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا دے میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جذب پنہاں یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جذب پنہاں میرا نالائے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا میرا نالائے ندامت تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے سنگ در پہ کرنا میرا ہر خطا پہ رونا یہی میری ہے میری یہی تلافی میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا تیری شان جذب تیری بہ بندہ پروی، یہ تیری شان جلب ہے، یہ تیری بندہ پروی، میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا۔
حضرت والا دعوان فرقاتوں کا یہ مقطع ہے،
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔
یہ عملاً جو اشعار پڑھے گئے ہیں، اللہم اجعل حبک و حب من یحبک، الموسی کی تفسیر ہے، اے اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرما۔ تو زندگی کا حاصل، زندگی کا سہارا یہی ہے کہ آدمی اللہ کے عاشقوں میں اٹھے بیٹھے، یعنی اپنی صبح و شام انہی کے ساتھ گزارے، زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ کر گزارے۔ جیسی صحبت انسان اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نتائج و ثمرات اسی پر مرتب فرماتے ہیں۔ جب اچھی صحبت ہوگی تو نتائج بھی اچھا اور ثمرات بھی اچھے آئیں گے، لیکن خدا نہ کرے اگر صحبت اچھی نہیں ہے تو اس کے نتائج بھی برے نکلیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں رات دن کہ جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ جو شراب خوریاں کرتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر نتیجتاً ان کی صحبت میں رہتے ہوئے یہ خود بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ایک تو خود اپنی زندگی سنورتی ہے اور جو خود سے متعلق لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی سنور جاتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس نے جنت حاصل کرنی ہو تو وہ جنتی لوگوں کے ساتھ رہا کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا انشاءاللہ جنت کا حاصل ہی ہے۔ ابھی میں آج ہی اتفاق سے ایک مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غالب حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ غالباً ایک بات حضرت نے صحیح فرمائی، میں نے کہ حضرت میں تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، تو حضرت فرمایا کہ ٹھیک، اور اس طرح سے کہہ دیا کہ بالکل جیسے بغیر برجستہ جس کو کہتے ہیں، کہ ٹھیک، فرمایا کہ بس بات تو آئی گئی ہو گئی، لیکن پھر سال دو سال گزر گئے تو پھر کوئی بات ہوئی تو حضرت فرمایا کہ بھئی جنت کا ہی وعدہ ہے اور کوئی وعدہ نہیں کیا میں نے. تو بڑی خوشی ہوئی ان کو کہ بات سال ڈیڑھ سال پہلے کی تھی لیکن آج بھی وہ وعدہ یاد ہے. تو لے جانے والے تو اللہ رب العزت ہی ہیں لیکن نیک لوگوں کے ساتھ جانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی نیک لوگوں کی اور اپنے اس شاخ کی صحبتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اس لیے دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہیں, اور ان لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اب مصطفیٰ کچھ پڑھو گے تم؟ پڑھ لو, تمہاری طائف صاحب والی غزل ہے کوئی ہے؟ جگہ آرام سے مل جائے.
آنکھوں کی سیاہی میں جس نے روشنی بخشی, آنکھوں کی سیاہی میں جس نے روشنی بخشی, اس نے ہمیں غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی, اس نے ہمیں غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی. آنکھوں کی سیاہی میں جس نے روشنی بخشی, اس نے ہمیں غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی. دھوپ کی خوشی لے کر غم کی چاندنی بخشی, دھوپ کی خوشی لے کر غم کی چاندنی بخشی, دل میں تیری آمد نے زندگی نئی بخشی, دل میں تیری آمد نے زندگی نئی بخشی. دھوپ کی خوشی لے کر غم کی چاندنی بخشی, دل میں تیری آمد نے زندگی نئی بخشی. بڑھ کے خود ہمیں منزل روز و شب بلاتی ہے, بڑھ کے خود ہمیں منزل روز و شب بلاتی ہے, ایسا راستہ بخشا ایسی رہبری بخشی, ایسا راستہ بخشا ایسی رہبری بخشی. بڑھ کے خود ہمیں منزل روز و شب بلاتی ہے, ایسا راستہ بخشا ایسی رہبری بخشی. آنکھوں کی سیاہی میں جس نے روشنی بخشی, اس نے ہمیں غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی. پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک احسان, پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک احسان، تو نے سو ہنر دے کر مجھ کو عاجزی بخشی، تو نے سو ہنر دے کر مجھ کو عاجزی بخشی، پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک احسان، تو نے سو ہنر دے کر مجھ کو عاجزی بخشی۔
کے پاس ہنر ہوتے ہیں، کسی کے پاس ایک دو ہنر ہو تو وہ بڑا اتراتا ہے، اگر سو ہنر ہوں گے تو کتنا اترانا چاہیے اس کو، لیکن سو ہنروں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو عاجزی عطا فرما دی یا جو عاجزی کی دولت مل گئی، تو یہ سو ہنروں پر بھاری ہے احسان، یعنی یہ ایک احسان سو ہنروں پر، سو احسانوں پر بھاری۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ احسان تو پہلے بھی بہت ہے، سو احسان تو خالی سو کا لقب تو لفظ تو ایسا ہی ہے، لیکن بے شمار احسانات ہیں، لیکن اس پر مزید یہ کہ اتنے ہنروں پر ایک عاجزی کا ہنر بھی عطا فرما دیا کہ آدمی عاجزی انکساری کرتا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی خوبی آئی، ذرا سی جو ہے وہ بیان کرنا آ گیا، ذرا سی جو ہوگا آواز اچھی ہو گئی، آدمی عجب پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ عاجزی عطا فرمائے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ ہی کی عطا ہے، میری کوئی خوبی نہیں۔ یاد رکھو اگر ذرا سی بھی اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو سب کچھ کیا کرائے بھی پانی پھر جائے، تو اس لیے کبھی جب دل میں بڑائی آئے کہ میری آواز بہت اچھی ہے، میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، یا میں بہت اچھا بیان کرتا ہوں، یا لوگ مجھے بڑی تعریف کرتے ہیں، فوراً اس پر تو استغفار پڑھیے، لیکن دل میں سوچیے یا اللہ یہ سب آپ ہی کا عطا کردہ ہے، میرا کچھ نہیں، تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہو جائے گی، تو انشاءاللہ عجب اور کبر جو ہے وہاں سے دم دبا کر بھاگ جائے گی، کیونکہ دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی کہ آدمی اللہ کا شکر بھی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کر رہا ہو، ناممکن ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوبی والا شعر ہے کہ سو احسانوں پر یہ ایک جو بات کا جو احسان ہے کہ عاجزی جو اللہ نے صفت عطا فرمائی ہے، یہ سو پہ بھاری، اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔
پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک احسان، پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک احسان، تو نے سو ہنر دے کر مجھ کو عاجزی بخشی، تو نے سو ہنر دے کر مجھ کو عاجزی بخشی، سوچتا ہوں میں تائب اس کی بات کیا ہوگی، سوچتا ہوں میں تائب اس کی بات کیا ہوگی، سوچتا ہوں میں تائب اس کی بات کیا ہوگی، جس نے تیرے لہجے میں ایسی چاشنی بخشی، جس نے تیرے لہجے میں ایسی چاشنی بخشی، سوچتا ہوں میں تائب اس کی بات کیا ہوگی، جس نے تیرے لہجے میں ایسی چاشنی بخشی، آنکھوں کی سیاہی میں جس نے روشنی بخشی، اس نے ہمیں غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی۔
تعریف میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ آنکھوں کی سیاہی میں روشنی کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے، ورنہ کوئی پتھر کی آنکھ بنائے اس میں سیاہی بھی ہو سفیدی بھی ہو لیکن کوئی روشنی ڈال سکتا ہے؟ دیکھنے میں چاہے اس آنکھ سے خوبصورت نظر آتی ہو جو ہماری آنکھ، لیکن اس کے باوجود روشنی یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی اس میں حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. یہ اشعار جو ہم سنتے ہیں اصل میں یہ اشعار نہیں ہیں, یہ ایک ایک شعر جو ہے وہ سو سو بیانات پر بھاری ہے بعض اوقات, کیونکہ اس میں حکمتوں کی باتیں, تصوف کی باتیں, معرفت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, اور اسی لیے ان کو پڑھوایا بھی جاتا ہے. اس سے طبیعت میں نشاط بھی پیدا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ جب بات سمجھ میں آنے لگتی ہے تو چھوٹے سے شعر میں بہت بڑی بات کہہ دی جاتی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا, ورنہ اگر نثر میں وہ بات کہنا چاہیں تو ممکن نہیں ہوتی. بہرحال اپنے اپنی ذوق کی بات ہے, بعض لوگ ممکن ہیں بالکل اس کو ذہن میں نہ لیتے ہوں یا سمجھتے نہ ہوں, لیکن یہ کہ بیٹھتے رہنے سے آتے رہنے سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ ایسا ذوق عطا فرما دیتے ہیں کہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے انشاءاللہ. کیا ٹائم ہو گیا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پچھلے اتوار کو جو حدیث میں نے بیان کی تھی, حدیث جبریل, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, اس میں چند سوالات کیے تھے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ نے ان کے جواب بھی عطا فرمائے, جس پر حضرت جبریل نے فرمایا صدقتا, یعنی آپ نے سچ کہا. تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کیا, خود ہی تصدیق کی. سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انہیں آتا نہیں, اور تصدیق کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلے سے پتا ہے, تو تعجب بھی کیا. تو اصل میں دین سکھانے آئے تھے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں. اسی میں ایک سوال یہ کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی, کیونکہ ایمان, اسلام اور احسان, اس کے بارے میں کچھ بات ہو چکی ہے. چوتھا سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل, یعنی اس کے بارے میں جتنا سائل کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم. سائل بھی نہیں جانتا, میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. اور ایک حدیث میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے فرمایا کہ یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا, اور قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا بلکہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة, کہ بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعة, قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وینزل الغیث, بارش کا علم اللہ کے پاس ہے. بارش کب برسے گی؟ بظاہر امکانات ہوتے ہیں, بادل بھی آئے ہوئے ہیں, گھٹائے بھی چھائی ہوئی ہیں, موسم بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اب برسا اور تب برسا, لیکن اس کے باوجود مہینوں ایسا موسم ہونے کے باوجود بارش نہیں برستی. پیشن گوئیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ جناب اب برسے گی تب برسے گی, لیکن نہیں, اور جس دن کہہ دیں کہ نہیں برسے گی اسی دن برس جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی پوری کر دیتے ہیں, لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے, یہ نہیں کہتے یقینی طور پر ہوگی. تو وہ ینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام, ماں کے رحم میں پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بعض جاہلی کہتے ہیں کہ صاحب آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے, سب پتہ چل جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں, لیکن بھائی کیا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیدا بھی ہو سکے گا کہ نہیں؟ کیا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ کیا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا؟ کیا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیدا ہو کے زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو ویعلم ما فی الارحام میں تو ساری چیزیں شامل ہیں, صرف اتنا نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ما فی الارحام عام ہے, جو کچھ رحم میں. اب جو کچھ رحم میں وہ اللہ جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں, اور اس میں بھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بتایا کچھ ہوا کچھ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس علم ہے بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی سبب کے, اسباب کے, اور ہمیں جو علم سبب اسباب سے حاصل ہو, آلات سے حاصل ہو, تو وہ علم پھر علم غیب نہیں کہلاتا. علم غیب وہ ہوتا جو بغیر اسباب کے انسان کو حاصل ہو. اب آپ نے مشین میں دیکھ کے تو بتا دیا, لیکن مشین سے دیکھے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. آلات کے ذریعے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ صاحب کہ ہوا کا رخ ادھر ہے, دباؤ ادھر ہے, فلاں جگہ بارش ہو سکتی ہے, یہ سب چیزیں آلات کے ذریعے. تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا, اور یقینی طور پر جو کہا جاتا ہے وہ درست بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. اس لیے ویعلم ما فی الارحام کے اندر تمام چیزیں داخل ہیں, بچے کا شقی ہونا, سقی اور یا سعید ہونا, اچھا ہونا یا برا ہونا, نیک ہونا یا برا ہونا, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اس کا یقین علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس لیے ویعلم ما فی الارحام, جو کچھ ارحام میں رحم میں ہے ماں کے اللہ تعالی جانتے ہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. ہم اتنے بیٹھے ہیں, پلاننگیں تو ہیں ہماری, کوئی کہتا ہے صبح میں حج پہ جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میں کل جو ہے کویت جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میں بحرین جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے بھائی کل نوکری کے لیے میں نے انٹرویو دینے جانا ہے, کسی نے کہا دکان صبح کھولوں گا جا کر, اور کسی نے جناب کسی سے قرضے کی وصولی کا سوچ رکھا ہے, اور کسی نے قرضہ دینے کی سوچ رکھا ہے. لیکن یقینی علم اللہ کو ہے کہ کوئی کیا کر سکے گا. پلاننگیں ہماری دھری رہ جاتی ہیں, جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو ما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کیا ہوگا, اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا کے مرے گا, سوچتا کہیں کا ہے, مرتا کہیں کا ہے. بعض اوقات وصیتیں کر دیتا ہے کہ صاحب مجھے فلاں زمین میں دفن کر دینا, اپنے لیے مقبرے بھی بنا لیتا ہے. بعض لوگوں نے ایسا بھی کیا, لیکن انہیں وہاں دفن ہونا نصیب نہیں ہوتا, حالانکہ وہ اسی علاقے میں مرے, سب کچھ ہوا, لیکن آخر میں اسباب ایسے ہو گئے کہ انہی کے اپنے لوگ مخالف ہو گئے, جناب یہاں دفن نہیں کر سکتے آپ, اور نتیجہ دینے کا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی زمین مختص ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ زمین میں دفن ہو بھی سکے گا کہ نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لاشیں بھی نہیں ملتے, سمندر میں ڈوب جاتے ہیں, مچھلیاں کھا جاتی ہیں. تو بہرحال یہ سب اللہ کے علم میں. تو یہ پانچ چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا, ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. آگے فرما ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالی جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں, کسی کو علم نہیں. تو یہ سوال پوچھا حضرت جبریل امین نے کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ سائل سے زیادہ مسئول کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو امام مدینہ کہلاتے تھے, مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مدینے سے نکلتے بھی نہیں تھے اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے, اور ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر موت آئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہو سکے تو مدینے کی موت اختیار کرو. تو لیکن بعض اوقات ساری زندگی مدینے میں رہتے ہیں لیکن موت کہیں اور آتی ہے, لیکن خدا نہ کرے اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہر موقع پر. اللہ تعالیٰ جہاں جس کو چاہیں رکھیں, جس سے جہاں. بعض اوقات مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کتنے مدینے سے نکلے اور نکل کے باہر جا کے کام کیا, اور پھر ان کے انتقال بھی وہیں ہوئے, وہیں دفن ہوئے. حضرت ابو ایوب انصاری خاص مدینے کے رہنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان, لیکن انتقال ہوا تو کہاں پر, ترکی کے اندر, بہت دور جا کر ان کا قبر ہے. اور اسی طرح بہت دیگر صحابہ کرام, صحابہ تو تقریباً 1,24,000-25,000 تھے, لیکن کیا سارے مدینے میں مدفون ہیں؟ 10,000 صحابہ کرام مدینہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, اللہ کے دین کو انہوں نے دور دور تک پہنچا دیا. اور صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پہنچانے کے لیے مدینے سے جتنا دور جا سکیں جائیں. اور ہم اور ایک صحابی نے تو باقاعدہ یہ وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو جتنا دور ہو سکے تم یہاں سے دفن کرنا, تاکہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کر سکوں کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے, تیری بات پہنچانے کے لیے, حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا, شہر چھوڑا, ملک چھوڑا, اور دور آ کر کہیں دفن ہوا. تو انہیں اس بات کا یقین بھی تھا کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور سب باتیں ہوں گی. تو بہرحال اس کو کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی یہی تھا, انہیں یہ ڈر رہتا تھا. تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا, اور خواب میں امام مالک نے کسی سے سوال کیا کہ بھائی مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ میں مدینے میں مروں گا یا مدینے سے باہر، تو اس خوف سے میں کہیں باہر بھی نہیں نکلتا. تو جس سے سوال کیا اس نے اشارہ کر دیا بس اس طرح سے. اب پریشان ہوئے ذہن میں آیا کہ بھائی اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے. میری زندگی نہیں، یہ ذہن میں یہ تھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، اگر زیادہ باقی ہے تو میں کہیں باہر جاؤں آؤں، اور اگر نہیں تو پھر. تو انہوں نے بس اتنا اشارہ کیا. تو اب یہ ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں پانچ دن ہیں، پانچ گھنٹے ہیں، پانچ سال ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب خواب کی تعبیر کے لیے بھیجا تو پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ خواب دیکھا کس نے، تو چونکہ منع کر دیا تھا تو انہوں نے کہا جب تک تم بتاؤ گے نہیں اس وقت تک میں جواب نہیں دوں گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے بتا دو میں نے دیکھا ہے. تو فرمایا کہ یہ خواب کوئی بڑا عالم ہی دیکھ سکتا تھا. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت یا اس میں جو اشارہ کیا گیا خواب میں، نہ اس سے پانچ گھنٹے مراد ہیں، نہ پانچ سال، نہ پانچ مہینے، بلکہ ان پانچ چیزوں کی طرف اشارہ ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اس لیے ہم تمہیں نہیں بتا سکتے کہ تم کہاں مرو گے، کتنے سال باقی ہیں زندگی کے. تو اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، جس میں پانچ چیزوں کا بیان کیا گیا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ جتنا علم سائل کو ہے اتنا ہی مسئول کو بھی ہے، مجھے بھی ہے اس سے زیادہ علم، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر علامات قیامت ہی بیان کر دیجئے. اگر قیامت کا علم نہیں ہے تو کم از کم یہ بتائیے کہ نشانی کیا ہے، قیامت آئے گی کب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر دو یہاں پر باتیں بیان فرمائیں، اگرچہ علامات قیامت تو بے شمار ہیں لیکن ان میں سے دو علامتیں بیان فرمائیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ماں جو ہے وہ ایسی بیٹی پیدا کرے گی جو اس پر حکم چلائے گی. تو یہاں پر ماں اور بیٹی کا ویسے ذکر آ گیا ہے، لیکن ماں کا ذکر اس لیے آ گیا کہ ماں سے زیادہ تعلق اولاد کو کسی سے نہیں ہوتا، اور اولاد کا تعلق ماں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ اولاد ایسی ہوگی ناہنجار کہ اپنی ماں پر بھی حکم چلائے گی، اور اس طرح سے جیسے کہ کوئی حاکم کسی پر حکم چلاتا ہے. تو یقیناً آج یہ دور ہے بھی کہ بیٹیاں ماؤں پر حکم چلاتی ہیں، ماں کی نہیں چلتی جتنی بیٹیوں کی چلتی ہے. جو بیٹی نے کہہ دی بس وہ بس بات ختم، پھر اب دنیا کی کوئی بات اس کے بعد کسی اور کی قابل قبول نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بات. لیکن بعض نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ضروری نہیں کہ بیٹی ہو، بیٹا بھی مراد ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بیٹی اور بیٹا دونوں ہی کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ناہنجار ہوتے ہیں کہ اپنے والدین پر حکم چلاتے ہیں، اور باپ سے زیادہ چونکہ ماں کا تعلق ہوتا ہے اس لیے ماں کا ذکر کر دیا، ورنہ باپ بھی شامل ہے اس میں. اگر کوئی باپ پہ حکم چلائے تو بھی غلطی ہے، اور ماں پہ حکم چلائے تو بھی غلط ہے. تو بہرحال ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں باپ پر اولاد حاکم ہوگی، والدین کی نہیں چلے گی، ان کی بات نہیں سنی جائے گی، اور وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. چنانچہ آج اس دور میں ایسا ہو بھی رہا ہے. اور اسے دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تم دیکھو گے ایسے لوگوں کو جو ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے، جن کے پیر میں جوتا نہیں ہوگا، تن پر کپڑا نہیں ہوگا، بکریاں چرانے والے چرواہے، تم دیکھو گے کہ ان کے پاس اتنا مال آ جائے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں، بلند بلند عمارتیں بنا کر فخر کریں گے اس پر. تو یہ دو باتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً یہ دور تو اب آ گیا، ایسے لوگ کے جن کے پاس ٹیڑھی پیسہ بھی نہیں تھا، آج ان کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بن، یعنی ان کے پاس پیسے کا مصرف اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بلند بلند عمارتیں بنائیں اور بنا کر اس پہ فخر کریں کہ صاحب دیکھو ہمارے میں نے ایسی بڑی عمارت بنائی، دوسرا کہے میں نے اتنی بڑی عمارت بنائی. تو آج یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو علامتیں بیان فرمائی، ورنہ علامت قیامت اس کے علاوہ بھی بے شمار. بڑی علامتوں میں سے دابت الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، وہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، جب سورج توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اس طرح یاجوج ماجوج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، خروج دجال ہے، یہ ساری کی ساری علامات قیامت میں سے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بڑی بڑی علامت قیامت جب آئیں گی آئیں گی، ہمیں تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری موت آ گئی تو ہماری قیامت تو آج ہی آ گئی. اگر کسی کی موت آ گئی تو اس کی قیامت تو آج ہی آ گئی نا، وہ کب انتظار کرے گا کہ صاحب دجال نہیں نکلا، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے اور ابھی تو فلاں نہیں ہوا، تو صاحب ابھی کیسے موت آ سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو جب مم ماتت قد قامت قیامت ہو، جو مر گیا مم ماتا قد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت آج ہی آ گئی. اس لیے ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی موت کا علم نہیں، جس طرح قیامت کا علم نہیں، موت کا بھی پتہ نہیں کب آ جائے گی. اس لیے آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں اور ہم ان بڑوں کی جگہ پر آ گئے ہیں. اپنے گھر کا اگر کوئی بڑا ہے، اس کا باپ مر گیا، دادا مر گیا، اب لازمی بات ہے کہ اسی کا نمبر ہے. اب وہ نمبر کب آ جاتا ہے؟ اللہ کے علم میں. اس لیے اپنی آخرت کی فکر بہرحال رہنی چاہیے آدمی کو. تو اس حدیث کا پیغام بھی یہی ہے، ایک تو یہ کہ آخرت کی فکر کرے، اور جو علامات قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں تو ان کو بھی ذہن میں رکھے، اور یہ سوچتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی علامت ایسی جو آج ہو رہی ہے، کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے آئے ہیں دونوں، تھوڑا سا فاصلہ رکھا، جس طرح دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح میں اور قیامت ساتھ ساتھ. اب یقیناً اللہ کے علم میں ہے وہ کتنی مدت ہے، لیکن بہرحال اکثر علامات قیامت پوری ہو چکی ہیں، بڑی بڑی علامات جو ہیں وہ اب باقی ہیں. تو ہمیں بہرحال اپنی فکر کرنی چاہیے، اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی تو صاحب وہ جب دجال نکل جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے اور پھر 40 سالہ دور حکومت آئے گا اور وہ ایسا ہوگا، اس کے بعد کہیں جا کے وہ ہوگا تو پتہ نہیں وہ کب ہوگا، لیکن بہرحال خیال کرنا چاہیے. دوسری بات ایک سمجھنے کی یہ ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ کافروں پر ہوگی، مسلمانوں پر نہیں ہوگی. مسلمان تو پہلے ہی مر چکے ہوں گے اس سے پہلے، اور پھر اس وقت عالم یہ ہوگا کہ قیامت کب آئے گی جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین روئے زمین پر نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ اللہ کہنے والے دنیا سے اٹھ جائیں گے، اور جب صرف اور صرف ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ کے منکر ہوں گے اور جو کافر ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی. تو اس لیے بھی اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اور یہ اس کو بھی ہم اپنے لیے فال نیک سمجھنا چاہیے کہ اللہ اللہ کہنے والے کرنے والے یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت کو روکنے کا سبب ہے. جس دن یہ نہیں ہوں گے اس دن قیامت آ جائے گی. تو اس لیے ہمارے محسن ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور عمل بھی کہ ہم اللہ کا نام لینے والے بنیں، صبح و شام ذکر کرنے والے بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا کہ ایمان والوں ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنا ذکر کرو، اتنا یاد کرو اللہ کے لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ کہیں گے پاگل ہے. اب لازمی بات ہے اس سے بات نے مراد لیا کہ ذکر جہر ہی مراد. اگر آہستہ آہستہ دل میں کرے گا تو کون پاگل کہے گا؟ پاگل تو تبھی کہے گا جب جا رہا ہو تو اللہ ہو کا نعرہ ہے ہر جگہ، جہاں بھی ہو حق اللہ، اور تو اس وقت ہی پھر آدمی پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو پاگل آدمی ہر وقت جب دیکھو یہ ذکر کرتا رہتا، تو اونچی آواز سے کرے گا تو ہی ہوگا. لیکن بہرحال ذکر بالجہر اگرچہ جائز ہے، لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سرن ذکر کرنا، آہستہ ذکر کرنا یہ افضل ہے جہر کے مقابلے میں، اور بعض بزرگ جو ہیں اس کے مقابلے میں جہر کی جو فضیلت بیان فرماتے ہیں. تو دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں، ناجائز دونوں نہیں ہیں، البتہ شرائط کا خیال رکھتے ہوئے ذکر بالجہر یا ذکر بالسر جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطایا ونتوب الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، قیامت تک آنے والے فتنوں سے ہمیں ہماری اولاد کو اے اللہ اپنے فضل خاص سے محفوظ فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری شرارتوں سے، ہمارے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو بچا اور دوسروں کے نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما، اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرما، اے اللہ ہمیں ذلیل نہ فرما، اے اللہ ہمارے پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ہمارے پردہ پوشیاں فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ساری امتوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ فرما، اے اللہ دنیا میں ہمیں ذلیل رسوا نہ فرما، اے اللہ ہمارے بدعمالیوں پر پردے ڈال دیجئے، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ستر پوشی فرمائیے، اے اللہ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ آپ سے ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نگاہ نہ فرمائیے، اپنی ستاری اور غفاری کی طرف نگاہ فرمائیے، اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، اپنا فضل عطا فرما دیجئے، اپنا فضل فرمائیے، اے اللہ صفت احسان ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ صفت احسان سے ہمیں متصف فرما دیجئے، یا اللہ صفت احسان ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ صفت احسان جو تصوف کا خلاصہ ہے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ عبادت میں ہر چیز ہر معاملے میں عطا فرما دیجئے، کہ ہم اے اللہ اسے یا اللہ یہ صفت ہم میں ہو کہ ہم جب جو کچھ بھی معاملہ کریں ہمیں اس بات کا استعدار ہو کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ورنہ یقیناً آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ رحم فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے دوستوں میں، احباب میں، اے اللہ ہمارے مسجد کے نمازیوں میں، ان کے متعلقین، ان کے دوست احباب میں، اے اللہ بہت سے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، جسمانی روحانی صحت عطا فرما، یا اللہ بیماریوں کا زمانہ ہے اور ہم کمزور لوگ ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھرانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، اللہ جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ جس قسم کے موذی امراض چل رہے ہیں، چاہے وہ ڈینگی ہو یا دوسرے قسم کے وائرس، اپنے فضل خاص سے ہاں اے اللہ محفوظ فرما دیجئے، ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ ہی حفاظت فرما سکتے ہیں، اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ سب کیا مصیبتیں ہیں، اے اللہ ہمیں نہیں علم لیکن ہمیں ان آزمائشوں سے دو چار نہ فرما، اے اللہ کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما، کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے اقارب کو، رشتہ داروں کو، خصوصیت کے ساتھ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کو، اے اللہ ہر قسم کے شر فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ آپ دستگیری فرمائیے، اے اللہ دستگیری فرمائیے، مدد فرمائیے، دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے، اس راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ جو ہمارے بھائی گئے ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما، اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دکھلاوے سے ریاکاری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دکھلاوے سے ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، عافیت کے اور جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں، یا اللہ وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ آپس کے تعلقات کو بہتر فرما دے، ساس اور اے اللہ بہو کے تعلقات کو اچھے فرما دے، نندوں کے اور اے اللہ بھاوجوں کے تعلقات کو بہتر فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے خاندانوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے، نفرتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ظالموں اور جابروں کو یا اللہ ہم سے اے اللہ دور فرما دے، اے اللہ نیک صالح حکمران ہمیں عطا فرما دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ایسے اعمال اے اللہ ہمارے ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں اچھے اچھے حاکم ہم پر آ جائیں، اے اللہ جو تیرے نماز کو قائم کریں، اے اللہ روزے کا حکم دے، اے اللہ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نظام اور دوسرے نظاموں کو جو شریعت کے مطابق ہیں ان کو نافذ کریں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یقیناً سارے قصور ہمارے ہیں، کوتاہیاں ہماری ہیں، یا آپ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں طاقتور فرما دے، اے اللہ عبادت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ عبادت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم میں جتنی بیماریاں ہیں، شوگر ہیں اور دیگر امراض ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، جس میں جو بھی مرض ہے، جو بھی بیماری ہے، جسمانی ہو یا روحانی، اپنے فضل خاص سے یا اللہ صحت عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، اللہ اس صحت کی قدر کی بھی توفیق عطا فرما دے، اپنے نام لینے کی ہمیں اپنی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو فرصت ہے تو فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس سے پہلے کہ مشغول ہو جائیں، اے اللہ اسی طرح صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ بیماریاں آ جائیں، اور یا اللہ اس زندگی کو قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس سے پہلے کہ موت آئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ جوانی کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اے اللہ ہم آپ سے خیریں مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، دستگیری فرمائیے، یا اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ نفس کے حوالے نہ فرما، شیطان کے حوالے نہ فرما، بس اپنی مضبوط حفاظت میں، اے اللہ اپنی آغوش رحمت میں ہمیں چھپا لے، اے اللہ باوجود اس کے کہ ہم، اے اللہ ہمیں استحقاق نہیں، لیکن بغیر استحقاق کے ایسا کر دے، اے اللہ تجھ پر کچھ مشکل نہیں، یا اللہ تیرے لیے سب کچھ آسان ہے، اے اللہ، اے اللہ رحم فرما اور کرم فرما ہم پر، اے اللہ ہماری اولادوں پر، ہمارے بچوں پر، اے اللہ ہمارے گھر والوں پر رحم فرما، ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دے، ذکر و فکر میں کوتاہی یا اللہ انہیں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، ہر آزمائش اور ابتلا سے حفاظت فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت